لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد أولئك كتب في قلوبهم الإيمان صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا جھنگ والے نے بتایا بزبان جرت زندگی کیا ہے فنائے شہادت کرنا. اس نے جو لفظ سر سینہ سہرا لکھا مٹ سکے گا نہ ہواؤں سے کچھ ایسا لکھا. اس نے ایمان سے چمکتی ہوئی پیشانی پر خون سے اپنے صحابہ کا قصیدہ لکھا. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام, میری جماعت کے مایہ ناز خلیب اور انجمن سپاہ صحابہ صوبہ سندھ کے صدر حضرت مولانا علی شیر حیدری صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں فاضلانہ محققانہ بیان آپ کے سامنے فرمایا ہے. رات کا طویل عرصہ گزر چکا ہے, بہت سی باتیں ہو چکی ہیں, میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں, خاتم المعصومین کانفرنس کے اس عظیم الشان جلسے میں میری سعادت ہے کہ تاخیر سے صحیح حاضری ہوئی ہے. حضرت مولانا غلام عباس نوری صاحب ہمارے دوست ہیں, فاضل ہیں, بریلوی مسلک کے باوجود انجمن سپاہ صحابہ کے مدہ خیر خواہ معاون سرپرست ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. میرے بھائیوں, یہ خاتم المعصومین کانفرنس ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے, لیکن شیعہ 12 اماموں کو حضور کے بعد بھی معصوم سمجھتے ہیں. میرے بھائیوں, خدا کا تصور رسول کے بغیر نہیں ہو سکتا اور رسول کا تصور صحابہ کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس بات پر آپ نے غور کرنا ہے. قرآن پاک نے کہا ہے, انا ارسلناک شاہدا اے پیغمبر تو گواہ ہے، اور دوسری جگہ قرآن نے ہی کہا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ. تو پہلی آیت میں اللہ تعالی نے حضور کو گواہ بنایا، اور دوسری آیت میں اللہ تعالی نے صحابہ کو پیغمبر کا گواہ بنایا. جس طرح خدا نے اپنا گواہ رسول اللہ کو بنایا اور فرمایا انا ارسلنا کا شاہدن، اے پیغمبر تو گواہ ہے. کس چیز کا گواہ؟ خالق میں ہوں، گواہ تو ہے. مالک میں ہوں، گواہ تو ہے. بگڑی بنانے والا میں ہوں، گواہ تو ہے. ہر جگہ موجود میں ہوں، گواہ تو ہے. ہر چیز کو میں جانتا ہوں، گواہ تو ہے. انا ارسلنا کا شاہدن، اے پیغمبر تو گواہ ہے. اسی طرح قرآن نے کہا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، گواہ کون ہیں؟ والذین معہ، جو ہر وقت نبی کے ساتھ ہیں وہ گواہ ہیں. تو اللہ نے قرآن میں اپنی عظمت کے ساتھ اپنے پیغمبر کی عظمت بھی بیان فرمائی ہے، اور اپنے پیغمبر کے ساتھ اپنا ذکر کیا، اور اپنے پیغمبر کے ساتھ صحابہ کا ذکر کیا. تو اس آیت نے ہمیں بتایا ہے کہ خدا کا تصور پیغمبر کے بغیر نہیں، اور پیغمبر کا تصور صحابہ کے بغیر نہیں. صحابہ امت اور نبی کے درمیان واسطہ، اس واسطے کو ہٹا دو صحابہ تک آدمی نہیں پہنچ سکتا. یہی وجہ ہے، اس واسطے کو ہٹا دو تو پیغمبر تک آدمی نہیں پہنچ سکتا. نبی تک پہنچنے کے لیے صحابہ کا واسطہ ماننا پڑے گا. میں نے پیغمبر کو نہیں دیکھا، تو نے پیغمبر کو نہیں دیکھا، مولانا علی شیر حیدری نے پیغمبر کو نہیں دیکھا، اعظم طارق نے پیغمبر کو نہیں دیکھا، پیغمبر کو ابو بکر نے دیکھا، پیغمبر پہ وہی آئی صدیق نے دیکھا، نبی پہ قرآن اترا تو صدیق نے دیکھا، پیغمبر نے قرآن پڑھا تو صدیق نے دیکھا، نبی مدینے میں آئے تو صدیق نے دیکھا، نبی مکہ میں پہنچے تو صدیق نے دیکھا، پیغمبر غار میں اترے تو صدیق نے دیکھا، نبی کی بیویاں 11 تھی صدیق نے دیکھا، نبی کی بیٹیاں 4 تھی صدیق نے دیکھا، پیغمبر کی داڑھی میں بال سفید کتنے تھے صدیق نے دیکھا، پیغمبر کا مسکرانا کیسا تھا صدیق نے دیکھا، نبی کا چلنا کیسا تھا صدیق نے دیکھا، نبی کی حدیثیں کتنی تھی صدیق نے دیکھا، پیغمبر قرآن کیسے پڑھتے تھے صدیق نے دیکھا. پیغمبر کو اگر پیغمبر ماننا ہے تو گواہ کو ماننا پڑے گا. جس طرح خدا کا گواہ آمنا کلال ہے، اسی طرح مصطفیٰ کا گواہ صدیق اکبر. اور اس بات پہ بھی غور کر، اس حقیقت پر غور کر، پیرانے پیر کو پیر مانتا ہے، مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو پیر مانتا ہے، شیخ جیلانی کو ولی مانتا ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ نہیں. شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کی ولایت میں کوئی شک ہے؟
نہیں.
بزرگی میں شک ہے؟
نہیں.
کیوں نہیں شک؟ میری بات پہ غور فرمائے گا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو بھی مانتا ہے. کس نے بتایا؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو مانتا ہے. ان کا ذکر قرآن میں نہیں تب بھی مانتا ہے. پیرانے پیر کا ذکر قرآن میں نہیں تب بھی مانتا ہے. خواجہ اجمیری کا ذکر قرآن میں نہیں تب بھی مانتا ہے. سنان العارفین کا ذکر قرآن میں نہیں تب بھی مانتا ہے. بابا فرید الدین گنج شکر کا ذکر قرآن میں نہیں تب بھی مانتا ہے. خواجہ علی حجویری کا ذکر قرآن میں نہیں تب بھی مانتا ہے. کیوں مانتا ہے؟ خواجہ علی حجویری کو ولی مانتا ہے، قرآن میں ذکر نہیں پھر بھی مانتا ہے، نبی کی حدیث میں ذکر نہیں پھر بھی مانتا ہے. اس لیے کہ خواجہ علی حجویری کو ولی کہا ہے تاریخ نے تو تسلیم کرتا ہے. بابا فرید الدین کو ولی کہا ہے تاریخ نے تو تسلیم کرتا ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو ولی کہا ہے تاریخ نے تو تسلیم کرتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ولی کہا ہے تاریخ نے تو تسلیم کرتا ہے. ابو حنیفہ کی فقاہت کو تاریخ نے بیان کیا، امام مالک کی علم کو تاریخ نے بیان کیا، امام شافی کے تقویٰ کو تاریخ نے بیان کیا، احمد بن حنبل کی استقامت کو تاریخ نے بیان کیا. اور جس کو تاریخ نے بیان کیا اسے مانتا ہے، اور جسے قرآن نے بیان کیا اسے گالی دیتا ہے. اس بات پہ غور کر، قرآن نے صحابہ کا ذکر کیا، اور پھر یہ ذکر اتنے واضح انداز میں کیا کہ 750 قرآن کی آیتوں میں صحابہ کی شان بیان کی. قرآن کتنی آیات میں؟ 750 آیات میں. اور کیوں بیان کی؟ خدا کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ہر جگہ صحابہ کا ذکر، ہر سپارے میں صحابہ کا ذکر، ہر رکوع میں صحابہ کا ذکر، ہر آیت میں صحابہ کا ذکر، ہر منزل میں صحابہ کا ذکر، ہر جگہ صحابہ کا ذکر. اور پھر صحابہ میں ایک تو یہ ہے کہ خدا یہ کہہ دیتا کہ سارے صحابہ اچھے تھے، صرف اتنی بات نہیں کہی. صحابہ بدر میں گئے تو ان کی علیحدہ تعریف کی، احد میں گئے ان کی علیحدہ تعریف کی، خندق میں گئے ان کی علیحدہ تعریف کی، صحابہ نے ہجرت کی تو علیحدہ تعریف کی، صحابہ انصار بنے تو علیحدہ تعریف کی، اور انصاریوں کی اتباع کرنے والے صحابہ آئے تو علیحدہ تعریف کی، صحابہ نے ہاتھ اٹھائے تو علیحدہ تعریف کی، صحابہ نے خیرات دی تو علیحدہ تعریف کی، صحابہ نے زکات دی تو علیحدہ تعریف کی، صحابہ سجدے میں گئے تو علیحدہ تعریف کی، صحابہ نے نبی کا چہرہ دیکھا تو علیحدہ تعریف کی، صحابہ نبی کے ساتھ سفر میں گئے تو علیحدہ تعریف کی، صحابہ نے ہجرت کی تو علیحدہ تعریف کی، صحابہ پیغمبر کی رفاقت میں مدینے میں رہے تو علیحدہ تعریف کی. کیوں تعریف کی؟ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ صحابہ کے واسطے کو جو امت اور پیغمبر کے درمیان اللہ نے بنایا تھا، خدا اس کو مستحکم کرنا چاہتا تھا. چنانچہ دیکھو کہ رسول اللہ کے دور میں جب بھی صحابہ کو کسی نے برا کہا تو اس پر نبی نہیں بولا، اس پر خدا بولا ہے. صحابہ کو برا کہا گیا، نبی خاموش ہے، خدا بولتا ہے. اور اگر صحابہ کو برا کہنے پر خدا بولتا ہے تو میں چپ کیوں رہوں؟ میرا بھی فرض ہے کہ میں بھی بولوں. سب سے پہلا تبرہ پیغمبر کے صحابہ پر پیغمبر کے دور میں ہوا، اور تبرے میں جو بڑا خطرناک تبرہ تھا وہ تبرہ میری اور تیری اما پہ ہوا، عائشہ صدیقہ پہ ہوا. اور پورے تبرے کا ذکر قرآن نے کیا، اور قرآن نے تبرے کا ذکر بھی کیا، اور پھر تبرہ کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری بھی دی. کیا ضرورت تھی خدا کو کہ خدا نبی کا تو ذکر قرآن میں کرتا ہے، نبی کی بیوی عائشہ کا بھی ذکر کرتا ہے، اور خدا کہتا ہے ابت الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوا شرا لکم. جن لوگوں نے عائشہ پہ تہمت لگائی ہے، اے پیغمبر اس تہمت کو برا نہ سمجھو، اس کو اچھا سمجھو، اس لیے کہ اگر یہ تہمت نہ لگتی تو عائشہ کی صفائی میں خدا نہ بولتا. اس تہمت کے بعد خدا بولا ہے ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم. میرے بھائیو، میں کہنا یہ چاہتا کہ اس لفظ پہ غور کرو، یہ لفظ کتنا عجیب ہے. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. اور اگلا لفظ کیا ہے کہ لکل امرئ منہم ما اصاب من الاثم. اے پیغمبر، اے ابو بکر، اے عمر، اے صحابیو، اے آمنہ کرام، کوئی پرواہ نہیں، جس نے عائشہ کو برا کہا وہ جہنم کا ایندھن بنا، وہ خود گناہ کا مرتکب ہوا، اپنے گناہ کا ذمہ دار وہ خود ہے. فیصلہ آپ کریں کہ آگے خدا کیا کہتا ہے. والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب الیم. کہ اس بڑے آدمی نے، جس بڑے نے عائشہ پر تہمت لگائی، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اور وہ عبداللہ بن قبی ہے. عبداللہ بن قبی نے جب عائشہ پہ تبرہ لگایا، حضرت عائشہ کو برا کہا، حضرت عائشہ پر تہمت لگائی، حضرت عائشہ کو گالی دی، حضرت عائشہ پر تنقید کی، حضرت عائشہ کو تنقید کا نشانہ بنایا، عائشہ پر طنز کیا، عائشہ پر کی تنقید کی، عائشہ پر تعریف کی، تو عرش والا خدا بولتا ہے اس تہمت لگ جانے کے بعد نبی خاموش ہے، صحابہ خاموش ہے اور پریشان ہیں. نبی کیوں خاموش ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا میں اس عرش کی طرف دیکھتا ہوں، اس خدا کی طرف دیکھتا ہوں کہ جس خدا نے عائشہ کے ساتھ عرش پہ میرا نکاح کیا تھا. اب میں اسی سے پوچھتا ہوں کہ جس کے ساتھ نکاح تو نے کیا تھا، اس پر تہمت لگ گئی ہے، فیصلہ بھی تو کر. اس خدا نے ایسا فیصلہ کیا کہ قرآن کی 17 آیتوں میں عائشہ کی جان بیان کر کے قیامت کی صبح تک آنے والی انسانیت کو بتا دیا کہ جو آدمی قیامت تک عائشہ کو بھونکے گا اس پر لعنت بڑھتی رہے گی. اس لعنت کا اعلان نبی نے نہیں، خدا نے کیا ہے. آج اگر صحابہ کو کوئی بھونکے، عائشہ کو کوئی بھونکے، تو اس پر لعنت میں نہیں کرتا، حق نواز نہیں کرتا، خدا کرتا ہے. ہم اس کا اعلان کرتے ہیں.
اللہ اکبر.
عائشہ پہ تبرہ ہوا، اس تبرے کے بعد خدا نے نہ کیا، ٹھیک ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ حضرت عائشہ پر توبت لگی، توبت کے بعد خدا چپ کر جاتا آج میں بھی چپ کر جاتا، اس توبت کے بعد اگر خدا خاموش ہو جاتا آج میں بھی خاموش ہو جاتا، اس توبت کے بعد اگر عرش سے خدا اعلان نہ کرتا تو آج تبا سلطان پر میں بھی اعلان نہ کرتا، اگر خدا عائشہ پر توبت لگاتے وقت عائشہ پر توبت لگانے والوں کے خلاف قرآن میں اعلان نہ کرتا تو سپاہی صحابہ بھی عائشہ کے دشمنوں کے خلاف کوئی اعلان نہ کرتی، اگر ہم عائشہ کے دشمنوں کے خلاف یلغار کرتے ہیں تو یہ سبق ہمیں خدا نے سکھایا،
یلغار ہے یلغار ہے
یہ کس نے سکھایا ہے بولو؟ مولانا علی شیر حیدری نے بڑے اعلی انداز میں گفتگو کی، کئی آدمی کہیں گے کہ یار یہ تلخ لہجہ ہے، یہ سخت زبان ہے، تو سخت کہتا ہے، لیکن خدا نے جو یہ کہا کہ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب الیم، یہ نرم ہے؟ اللہ نے فرمایا جو منافقوں کا سردار عائشہ پہ تہمت لگانے والا ہے اس کے لیے جہنم کا ایندھن ہے، یہ نرم لے جائے تو تجھے علی شیر حیدری کی تلخی یاد آتی ہے، تجھے سورت نور میں خدا کی تلخی بھول جاتی ہے؟ یہ تلخی قرآن سے ثابت ہے، کس سے ثابت ہے؟ اور پھر دوسری جگہ پہ دیکھو قرآن کہتا ہے کہ یہودیوں سے کہو، عیسائیوں سے کہو، مشرکوں سے کہو، ایمان اس طرح پیش کرو ایمان جس طرح صحابہ نے ایمان پیش کیا، آمنوا کما آمن الناس، جس طرح صحابہ ایمان لائے اس طرح ایمان لاؤ، اور ایک جگہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اِحْتَدَوْا، اے صحابیو جس طرح تمہارا ایمان ہے اس طرح کا ایمان لوگ پیش کریں گے تو معتبر ہوگا، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر ایسا ایمان نہیں لائیں گے تو وہ گمراہی ہوگی، ضلالت ہوگی، تباہی ہوگی، میرے دربار میں اس کو کوئی قبولیت نہیں ہوگی۔ اب دیکھو تو جواب میں یہودیوں نے کیا کہا، مشرکوں نے کیا کہا، انہوں نے جواب میں کہا، اس پہ غور کریں، جواب میں کہا کہ ہم ان بیوقوفوں جیسا ایمان لائیں، تبا سلطان پورے لوگوں اس لفظ پہ ذرا غور کر، یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کہتا، قرآن کا پہلا سپارہ، قرآن کے پہلے پارے میں کہ ہم ابو بکر و عمر عثمان نعوذ باللہ جیسے بیوقوف لوگوں جیسا ایمان لائیں، یہ کافروں نے مکے اور مدینے کے کافروں نے کہا کہ ہم ان جیسے بیوقوفوں جیسا ایمان لائیں، یہ بیوقوف ہیں، یہ لفظ اتنا انہوں نے کہا، اس کے جواب میں اگر خدا نہ بولتا تو آج میں بھی نہ بولتا، خدا اس موقع پہ بھی بولا، خدا نے اس موقع پہ بھی خاموشی اختیار نہیں کی، لوگوں صحابہ کی بات آتی ہے تو عرش والا خدا بھی بولتا، تو خدا نے جواب میں کیا کہا، فرمایا اللہ ہم صحابہ، جو صحابہ کو بے وقوف کہتا ہے اے محمد تو کہہ دے وہ بہت بڑا پاگل ہے، بے وقوف ہے، احمق ہے، یعنی صحابہ کو جو بے وقوف کہے اسے بے وقوف خدا نے کہا، کیا کہا، جو صحابہ کو بے وقوف کہے اسے خدا نے کیا کہا، احمق کہا، پاگل کہا، پاگل کہا یعنی کہا، جو صحابہ کو پاگل کہے اسے خدا نے پاگل کہا۔ تو یہاں سے کیا نتیجہ نکلا، آپ کیا نتیجہ نکالیں گے کہ صحابہ کو جو لفظ صحابہ کے خلاف بولا جائے وہی لفظ اس دشمن کے خلاف بولنا خدا کی سنت ہے، صحابہ کو پاگل کہا خدا چپ کر جاتا تو بات ہوتی، اور صحابہ کو پاگل انہوں نے کہا تو عرش سے خدا نے جواب دیا اور کہا اللہ انہم ہم السفہا، یہ تو خود بیوقوف لوگ ہیں، اب آگے چلیے، جس نے صحابہ کو پاگل کہا خدا نے اس کو پاگل کہہ کر بتا دیا، اب قیامت تک صحابہ کو کوئی شخص منافق کہے تم اسے منافق کہو، کوئی کافر کہے تم اسے کافر کہو، کوئی مرتد کہے تم مرتد کہو، کوئی بے ایمان کہے تم اسے بے ایمان کہو، کوئی بدماش کہے تم اسے بدماش کہو، کوئی شیطان کہے تم اسے شیطان کہو. یہ انداز میرا نہیں ہے، یہ قرآن کا انداز ہے. قرآن نے سبق دیا ہے کہ صحابہ کو بے وقوف کہا گیا تو خدا نے ان کو بے وقوف کہا. اب آئے خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار میں 119 صفحے پہ عمر کو کافروں سے دیکھ لکھا ہے. جب فاروق اعظم کو خمینی نے کافر کہا تو قرآن کی زبان میں میرا فرض ہے کہ میں خمینی کو بھی کافر بھی کہوں، زندیق بھی کہوں. خمینی نے 107 صفحے پہ کشف اسرار میں عثمان غنی کو بدکلاس لکھا ہے، میرا فرض ہے کہ میں خمینی کو بدکلاس بھی کہوں. خمینی نے اسی کشف اسرار میں 115 صفحے پہ ابوبکر کو قرآن کا مخالف اور دشمن لکھا ہے، تو میرا بھی فرض ہے کہ میں قرآن کی سفارش میں خمینی کو قرآن کا دشمن کہوں، قرآن کا باغی کہوں. یہ انداز حق نواز کا نہیں ہے، یہ انداز خدا کا ہے. شیعوں تمہیں جب بھائی صحابہ کافر کہتی تمہیں تکلیف ہوتی، اور جب تم ابو بکر کافر کہتے ہو تو خدا کا عرش مل جاتا ہے. جب تم عمر کو کافر کہتے ہو اس وقت ہمیں تکلیف نہ ہو تو ہم مومن نہیں، ہم مسلمان نہیں. عباس کانپور کے لوگوں، جس کو صحابہ کی غیرت نہیں ہے کہ صحابہ کو کوئی آدمی گالی دیتا ہے اور اس کے ایمان میں حرارت پیدا نہ ہو اور وہ اس گالی کو سن کر چیب اور جلی نہ ہو، اس گالی کو سن کر وہی گالی اس کو دینے کے لیے تیار نہ ہو، میرے نزدیک وہ قرآن کے دشمن. ٹھیک ہے یا نہیں؟ آج نواز شریف ہمیں ملنگ کو کافر نہیں کہنے دیتا. میں نے پنڈی کے جلسے میں کہا کہ نواز شریف تو ایک ملنگ کو کافر نہیں کہنے دیتا، ہم ابو بکر کو کیسے کافر کہیں گے؟ تو عمر تو ایک مراسی کو کافر نہیں کہنے دیتا، ہم عمر کو کیسے کافر کہنے دیں؟ تو مراسی کا تحفظ کرتا ہے، ہم فاروق اعظم کی چوکی داری کرتے ہیں. تم ایک ملنگ کی بات کرتے ہو، ہم عائشہ کی غلامی کی بات کرتے ہیں. ہماری تحریک کرسی کی تحریک نہیں، کرسی کی جنگ نہیں، سپاہ صحابہ کی تحریک دین کی تحریک ہے، شریعت کی تحریک ہے، اسلام کی تحریک ہے. ایران کا ڈپٹی سپیکر آیا جس کا نام مہدی کروبی ہے، آپ جانتے ہیں؟ آپ نے نام سنا ہے بھائی مہدی کروبی کا نام سنا ہے آپ؟ مہدی کروبی ایران کا کالا کافر، مہدی کروبی پاکستان آیا اور نواز شریف سے کہتا ہے کہ سپاہ صحابہ پر پابندی نہیں لگا سکتے. تو کیوں آیا؟ تو اپنے باپ خمینی کو قبر سے نکال کر کیوں نہیں تو نے بھیجا؟ اس کو قبر سے نکال کر بھیجتا وہ آ کر بات کرتا، ہم اس بدماش کا گریبان پکڑتے، ہم اسے کہتے کہ کس منہ سے آئے ہو کشف اسرار میں عمر کو کافر لکھ کر، کس منہ سے آئے ہو کشف اسرار میں ابو بکر کو کافر لکھ کر، کس منہ سے اس ملک میں آئے ہو؟ کروب کہتا ہے سپاہ صحابہ پر پابندی لگاؤ. میں نے کہا نواز شریف سپاہ صحابہ پر جس پابندی لگے گی اس دن تمہارے زوال کا اس ملک میں آغاز ہوگا. تم لگا کر دیکھو. سپاہ صحابہ لوہے کے چنے ہیں جن کو تم نگل ہی سکتے. نگل سکتے ہو؟ مہدی کروبی کہتا ہے کہ میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں تاکہ پاکستان سے شیعہ سنی مسئلہ ختم ہو جائے، یہ مذاکرات کرنے آیا. ہم نے اس کے جواب میں اسے کہہ دیا ہے اور اس کو پیغام دیا ہے کہ کروبی آؤ ہم اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، ٹیبل پر میدان میں آؤ. چوراہے میں آؤ، عدالت میں آؤ، اور تم بھی اپنی کتابوں کے اسلحے سے لے کر آؤ، میں بھی کتابیں لے کر آتا، میدان میں آؤ. بیان دینے سے کیا ہوتا ہے، نواز شریف سے ملاقات سے کیا ہوتا ہے، اور ٹی وی اور ریڈیو میں انٹرویو دینے سے کیا ہوتا ہے؟ تم شیعہ سنی مسئلہ حل کرنا چاہتے ہو، آؤ سپاہی صحابہ تم سے گفتگو کے لیے تیار ہے، آؤ چوک میں آؤ، میدان میں آؤ. کس طرح آؤ؟ جیوری مقرر کرو، پاکستان کی شریع عدالت کے جج بٹھاؤ، قروبی کو لاؤ، میں خمینی کا کمر اس کی تمام کتابوں کو لا کر پیش کرتا ہوں. اگر وہ شریع عدالت خمینی کو مسلمان قرار دے دے تو اسی جگہ پر مجھے گولی مار دو. سپاہی صحابہ ویسے ختم ہوتی ہے، سپاہی صحابہ تمہیں کافر کہنا چھوڑ دے گی. اور اگر میں اس عدالت میں خمینی کا کفر سبت کر جاؤں تو پھر منافقت چھوڑ کر پاکستان کی حکومت ہو میرا ساتھ دینا چاہیے، اور اگر پھر بھی ساتھ نہیں دو گے ہم تمہاری اس کاغذ کو اور اس تجویز کو پاؤں کی ٹھوکر سے ٹکرائیں.
للکار ہے، للکار ہے،
شیر
زندہ ہے. حق نواز کا دوسرا نام
جے جوان، جے جوان.
نواز کا دوسرا نام
جے جوان، جے جوان.
40 اسلامی ملکوں کے مفتی لاؤ، 40 اسلامی ملکوں کے مفتی. مدینہ یونیورسٹی کے مفتی اعظم کو لاؤ، قاہرہ یونیورسٹی کے مفتی اعظم کو لاؤ، دارالعلوم دیوبند کے مفتی کو لاؤ، دارالعلوم منظر اسلام بریلی کے مفتی کو لاؤ، اہل حدیث علماء کو لاؤ، ایک جگہ پہ بٹھاؤ. سوڈان کے مال کی مفتی کو لاؤ اور مصر کے شافی مفتی کو لاؤ، سعودی عرب کے حنبلی مفتی کو لاؤ، ایشیا کے حنفی مفتی کو لاؤ. شیعہ کا کفر پیش کرتا ہے اس جیوری کے سامنے، اس عدالت کے سامنے، اس کٹہرے میں اور اس شریع عدالت میں، ان مفتیان کے دربار میں پیش کرتا ہے. اور مقابلے میں ایران کا کروبی آئے، خامنائی آئے، ایران کا بشارتی آئے، اکبر ولایتی آئے، کوئی اور ملعون آئے، وہ بھی مقابلے میں آئے، اگر 40 کے 40 مفتی میرا موقف غلط ثابت کر دیں تو پھر تمہیں اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے سپاہی صحابہ پر پابندی لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم پھر خود بخود ختم ہو جائیں گے. اور اگر اس کٹہرے میں تمہارے کفر کو سورج سے زیادہ روشن کر کے دنیا کے سامنے تمہارا کفر واضح کر دوں تو اسی عدالت میں تمہیں اپنے کفر کا اقرار کرنا ہوگا اور پوری امت مسلمہ کو شیعہ کو غیر مسلم اقلیت قرار دینا. میرا موقف غلط ہے یا صحیح ہے؟ میری بات صحیح ہے؟ جو شیعہ آپ سے بات کرے اس سے ایک بات آپ ضرور کریں، اسے یہ کہیں کہ خمینی نے اپنی تمام کتابوں میں رسول اللہ سے لے کر ایک ادنا صحابی تک سب کو گالی دی. میری بات غور سے سمجھو، پڑھے لکھے لوگوں، تاجر و ذمہ داروں، پروفیسروں، سکول ٹیچروں، مولویوں، پیروں، کالج کے لڑکوں، سکولوں کے لڑکوں، ہم کوئی ہوا میں گفتگو نہیں کرتے، ہماری پاؤں کے نیچے ریت کی دیوار ہی ہے، ہم پتھر کی دیوار پر قدم رکھتے ہیں اور دلائل کا انبار رکھتے ہیں. میری بات پہ غور کریں، خمینی نے کتاب لکھی الحکومت الاسلام، اس کے 40 صفحے پہ لکھا کہ 1,24,000 انبیاء اس مرتبے کو نہیں پا سکے جس کو 12 اماموں نے پایا، تو 12 اماموں کا درجہ سارے انبیاء سے اونچا بنا دیا. یہ عقیدہ پوری دنیا کے کسی مسلمان کا نہیں. یہ کتاب اگر نہ ہو تو آپ میرا گریبان پکڑ لیں، اور اگر کتاب ہو تو پھر منافقت تو چھوڑ دیں. حکمرانو، اگر میرا موقف غلط ہو سڑک پہ پھینک دیں، موقف صحیح ہو منافقت چھوڑ کر دین کے لیے سپاہی صحابہ کا ساتھ دو. ٹھیک ہے، دوسری کتاب کا نام ہے تحریر الوسیلہ. تحریر الوسیلہ میں خمینی کہتا ہے تم کس محمد کی بات کرتے ہو، کس محمد کی ولادت کی بات کرے ہو، جو محمد اپنی پوری زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوا. اور میں نے آپ کو کشف اثار کا حوالہ دیا، 107 صفحے پہ عثمان غنی کو گالی دی، کیسے رب کو نہیں مانتا جس نے عثمان غنی جیسے بدکماش آدمی کو خلیفہ بنا دیا. تو عثمان غنی خلیفہ تھے یا نہیں تھے؟ خدا نے ان کو بنایا تھا یا نہیں؟ تو خمینی کہتا کہ میں اس خدا کو مانتا ہی نہیں جس نے عثمان غنی کو خلیفہ بنایا. تو اس جگہ
کتا کہنا کتے کی زمین ہے، غنی کو کتا کہنا کتے کی زمین ہے.
میرے بھائی میری بات پہ غور کر. تو خمینی نے کشف اسرار میں 107 صفحے پہ عثمان غنی کو گالی دی، 115 صفحے پہ صدیق اکبر کو گالی دی، 119 صفحے پہ فاروق اعظم کو کافر کہا، اور اگلی پوری کتاب میں کہا کہ یہ صحابہ جو سارے تھے لالچی تھے، یہ رسول اللہ کے ارد گرد حکومت کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے، جب حکومت نہیں ملی تو سارے مرتد ہو گئے. یہ تحریر ہے خمینی کی. اس لٹریچر کے بعد مجھے تم بتاؤ، مجھے اتحاد بین المسلمین کا درس دینے والوں، چودھریوں تم بتاؤ اس کفر کے بعد کیا کروں؟ خمینی کے اس کفر کے بعد مجھ پر کیا فرض ہے اور تم پر کیا فرض ہے؟ جبکہ قرآن کہتا ہے کہ جو صحابہ کو بے وقوف بھی کہے تم اس کو بھی بے وقوف کہہ دو، تو میرا فرض ہے کہ میں قرآن کی زبان میں اس کافر کو کافر کہہ دوں جسے فاروق اعظم کو کافر لکھا، عثمان غنی کو کافر لکھا. میں اگر یہ لہجہ اختیار کرتا ہوں تو یہ میری اپنی ذات کا نہیں ہے، یہ اللہ کے قرآن کا ہے، اور دین کی طرف سے یہ بات پر فرض ہے کہ میں پیغمبر کے صحابہ کی وکالت کروں، خواہ اس کے لیے میری جان تک چلی جائے. اور تم اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ اسی راستے میں مولانا حق نواز نے جان دی ہے یا نہیں دی؟ بولو. مولانا حق نواز شہید ہوئے، انہوں نے جان دی ہے، وہ شہید ہو گئے. پہلے شہادت سے پہلے ان پر 300 مقدمات تھے، ان پر قاتلانہ حملے ہوئے، لیکن وہ پھر بھی یہ موقف بیان کرتا رہا. اسے قتل کی دھمکیاں دی گئی، پھر بھی یہ موقف بیان کرتا رہا. بلاخر وہ شہید ہو گیا. اس کے خون کے ایک ایک قطرے نے اپنے موقف کی صداقت کا لوہا بنوا لیا. اور پھر اسی جگہ پر اسی طرح اسحار القاسمی اس موقف کو بیان کرتا رہا، وہ بھی شہید ہو گیا. اور اب جو تیسرا آدمی اس کی جگہ پہ کھڑا ہے، اور تیسرا آدمی جو حق نواز کا پیغام آپ کو دینا چاہتا ہے، اسے بھی چلے سورج کی طرح یقین ہے کہ اسی راستے میں اسے بھی شہید ہونا ہے، اس کے بچوں نے بھی یتیم ہونا ہے، اس کی بیوی نے بھی بیوہ ہونا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کیوں چیختا ہے؟ وہ کیوں چلاتا ہے؟ وہ کیوں گفتگو کرتا ہے؟ وہ کیوں اعلان کرتا ہے؟ وہ کیوں گھر گھر میں جاتا ہے؟ وہ کیوں آپ کے دروازے پر آ کر شیعہ کا کفر آپ کو سمجھاتا ہے؟ ہم پاگل ہوئے ہیں، ہم دیوانے ہو گئے ہیں، ہمارے دماغ میں عقل نہیں رہی ہے کہ اگر یہ راستہ صرف دنیا کی ہلاکت کا ہوتا ہم اسے چھوڑ دیتے، جھگڑا پیسے کا ہوتا ہم چھوڑ دیتے، جھگڑا دنیا کی دولت کا ہوتا ہم چھوڑ دیتے، جھگڑا کرسی کا ہوتا ہم چھوڑ دیتے. ایک شہید ہوا، پھر دوسرا شہید ہوا، پھر 15 جنازے اٹھے، پھر تیسرا بھی اس کے لیے تیار ہے. یہ سب کچھ کس لیے ہے لوگوں؟ یہ سب کچھ دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ کے دین کے لیے. میرے بھائیوں، اجمل سپاہ صحابہ کا موقف دین کا موقف، اور سپاہ صحابہ بریلوی علماء سے، اہل حدیث علماء سے، دیوبندی علماء، اور سپاہ صحابہ پاکستان کی تمام سنی جماعتوں سے یہ توقع رکھتی ہے کہ وہ صحابہ کی ناموس کے لیے سپاہ صحابہ ساتھ دیں گے. دینا چاہیے یا چاہیے؟ دینا چاہیے یا چاہیے؟ کالج کے لڑکو، سکول کے لڑکو، یونیورسٹی کے لڑکو، کالج کی بسوں تو لڑتے ہو، سکول کے کرسیوں کے لیے تو لڑتے ہو، سکول کے کتابوں کے لیے تو لڑتے ہو، کالج کے لڑکو بسوں کے آئیڈینٹی کارڈ کے لیے تو لڑتے ہو، کالج کے لڑکو بسوں میں سفر کرنے کے لیے تو لڑتے ہو، یونیورسٹی کے لڑکو کھانے اور میس پہ لڑتے ہو. سپاہ صحابہ کہتی ہے اس ساری باتوں میں کسی پر نہ لڑو، ابو بکر کے لیے لڑو، عمر کے لیے لڑو، عائشہ کی عزت کے لیے لڑو، آؤ ہمارا ساتھ دو. ہماری جنگ دین کی جنگ، شریعت کی جنگ ہے. پولیس والو، سپاہ صحابہ کی تمہارے ساتھ جنگ نہیں. جو سنی پولیس کا افسر ہے، سپاہ صحابہ کی اس سے کوئی لڑائی نہیں. جو سنی انتظامیہ ہے، سپاہ صحابہ کی اس سے لڑائی نہیں. میری لڑائی ایران کے کالے کافر کے ساتھ ہے، میری لڑائی اس شیعہ کے ساتھ ہے جس نے ابو بکر کو کافر لکھا ہے، جس نے عمر کو کافر لکھا ہے، جس نے عائشہ کی توہین کی ہے، جس نے صحابہ کو ماں بہن کی گالی دی ہے۔ میرا فرض ہے کہ میں اس سے لڑائی لڑوں، میرا فرض ہے کہ میں اس سے جنگ کروں، میرا فرض ہے کہ میں اس کا گریبان پکڑوں، میرا فرض ہے میں اس کی زبان کھینچ لوں، میرا فرض ہے میں اس کا ہاتھ توڑ دوں، میرا فرض ہے کہ میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں، میرا فرض ہے میں اس کی سرگرمیاں معطل کر دوں، میرا فرض ہے کہ میں اس کفر کو ختم کر دوں یا اس راستے میں خود اپنی جان دے دوں۔
ننکار ہے، ننکار ہے،
شیر کی للکار ہے،
ننکار ہے، ننکار ہے،
شیر کی للکار ہے۔
ہمارے کارکن ہے،
ہم تمہارے ساتھ ہیں۔
ہمارے کارکنوں کو شیعہ قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ یہ مجھے چٹائی ہے کہ مولانا احمد یار صاحب بہاری کے ہمارے صدر، انہیں بھی شیعہ نے قتل کی دھمکی دی۔ ہمارے اور کئی جگہوں پر ساتھیوں کو قتل کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، لیکن شیعوں یہ یاد رکھو، جو گولی ہمارے کارکن کو لگے گی وہ تمہیں بھی لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا نتیجہ تمہیں معلوم ہے کیا نکلے گا۔ تم جانتے ہو اور تم سپاہی صحابہ سے واقف ہو کہ سپاہی صحابہ چوڑیوں والی جماعت نہیں ہے، سپاہی صحابہ چوڑیوں والی ہوڑی لاؤ نارا میرے بھائیو، سپاہی صحابہ وہ تحریک کہ جس تحریک سے اس کا دشمن واقف ہے، اور اس دشمن کو پتا ہے کہ یہ چوڑیوں والی تحریک نہیں، یہ چوڑیوں والی، یہ سینے پر چڑھ کر مونگ دلنے والی تحریک ہے، یہ سینے پر چڑھ کر مونگ دلنے والی، ٹھیک ہے؟ صادق گنجی مر گیا، بڑا پاکستان میں ہنگامہ ہو رہا، شیعہ کے گھروں میں ماتم ہوا کہ اس گنجی کو مار دیا، اور گنجی جیسے کروڑ مر جائیں، کروڑ۔ تم ایک ابو بکر کو کافر کہتے ہو تو یہ ابو بکر کو کافر کہنا اس سے سخت ہے، اس کے مقابلے میں کروڑ گنجی مر جائیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ یہ بات یاد رکھو، گنجی کو کس نے مارا، ہمیں کیا پوچھتے ہو کس نے مارا؟ ایک آدمی تمہیں مل گیا موٹر سائیکل پر جاتا ہوا، بدقسمتی سے اس کا نام حق نواز تھا، وہ جھکا رہنے والا تھا، تم نے کہا یہی قاتل ہے، ٹھیک ہے بھائی، اور اس کے لیے ایران کا ڈپٹی وزیر خارجہ آیا، وہ ملون 15 دن تک یہاں بیٹھا رہا کہ اس کو سزائے موت دو، 15 دن۔ پھر مہدی کروبی آیا کہ اس کو سزائے موت دو۔ نواز شریف، صادق گنجی کے لیے تو کروبی اور بشارتی آیا، اس کا مطلب ہے کہ اگر افغانستان میں مجاہدین کی حکومت قائم ہو چکی ہوتی تو پھر تم پر وہ دباؤ ڈالتی حق نواز کے لیے۔
شرم کرو، ہائے کرو، شرم کرو، ہائے کرو،
حق نواز تیار کرو۔
میرے بھائیو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، چلو یہ تو الگ بات ہے کہ مولانا حق نواز شہید کے لیے تم نے کیا کرنا تھا، تم کیا کر سکتے ہو؟ تمہارے اندر تو ایمان کی چھوٹی تھوڑی سی غیرت بھی نہیں ہے کہ جس عائشہ کو جس نے گستاخ کہا، عائشہ کو جس نے طوائفہ کہا، اس کے خلاف تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، تو تم میرے حق نواز کے لیے کیا کرتے ہو؟ اور تم اپنے محسن جنرل ضیاء کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکے؟ جس جنرل ضیاء نے نواز شریف تجھے لوہا کوٹنے سے اٹھا کر وزیر بنایا، بنایا ہی نہیں، انہوں نے کیا اٹھ لو آرا اے وزارت لالا، اس نے تجھے اتفاق فاؤنڈری سے اٹھایا اور کھا کر تجھے وزیر خزانہ بنایا، پھر وزیر اعلیٰ بنایا، پھر تجھے موقع دیا، پھر گورتے تین واپس ہی آدھے سی نا، پھر تم وزیر اعظم بنے۔ جنرل ضیاء الحق کا طیارہ گرا، 30 جرنیل اور کرنل مارے گئے، اور تم نے ایک مرتبہ بھی اس کے لیے پھرتی نہیں دکھائی کہ اس کی تفتیش ہو جائے، اس کے مجرم پکڑے جائیں ان کے لیے فوری عدالت بن جائے، ان کو سزا مل جائے، حق نواز کے لیے فوری عدالت کوئی نہیں، احسان الہی ظہیر کے لیے فوری عدالت کوئی نہیں، احسان اللہ فاروقی کے لیے فوری عدالت کوئی نہیں، احسان القاسمی کے لیے کوئی کیفر کردار تک قاتلوں کو پہنچانے کا انتظام نہیں، اور ضیاء الحق کے لیے کوئی نہیں، اور جتنے چنیل مارے گئے ان کے لیے کوئی نہیں، یہ گنجی تیرا ماما رکھتا تھا، اس کے لیے ہر وقت بے چین رہتے ہو، فیصلہ 15 دن بعد ہونا ہے اور تم نے مداخلت کر کے 15 دن پہلے فیصلہ کرایا، یہ ایسے فیصلے اگر پاکستان کی عدالتیں غیر ملکی دباؤ میں ایسے فیصلے کریں گی تو وہ وقت قریب ہے کہ اس ملک کے عوام کا اعتماد عدالتوں سے اٹھ جائے گا یہ ادھر حکومت کہتی ہے غیر ملکی مداخلت بند کرو، تم منافقت کرتے ہو، کہتے جی غیر ملکوں سے پیسہ ملا، غیر ملکوں سے پیسے کا تمہیں نہیں پتا کس کو ملتا ہے، تمہیں نہیں پتا کہ ایران سے کروڑوں روپیہ ہر سال شیعہ کو پاکستان میں ملتا ہے، تمہیں نہیں پتا تمہارے بینکوں کے ذریعے پیسے نہیں آتے، وہ ڈرافٹوں کے نمبر اگر ضیاء الرحمان فاروقی کے پاس آ سکتے ہیں تو نواز شریف کو ڈرافٹوں کے نمبر کا کوئی پتہ نہیں، تم اتنے منافق بن گئے ہو، اخبار خبر دیتے ہو کہ غیر ملکی مداخلت بند کی جائے گی اور جس کو باہر سے پیسہ ملا ان کو ننگا کیا جائے گا، تم کس کو ننگا کرو گے، تم تو خود ننگے ہو اور تمہیں تو خود بھی شرم نہیں، میرے بھائیو میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ انجمن سپاہی صحابہ کا موقف کچھ آپ کو سمجھ میں آ گیا، آیا ہے، یہ ایک ضروری بات ہے کہ میل سی کے ایک ہیڈ ماسٹر ہیں، انہوں نے حضرت خالد ابن ولید کسان میں گستاخی کی، تو ایسی بات اگر ہو تو اس کا نوٹس حکومت کو لینا چاہیے، چاہیے یا نہیں چاہیے، لینا چاہیے، تو میں انتظامیہ سے کہتا ہوں کہ میلسی کے جس ہیڈ ماسٹر نے حضرت خالد ابن ولید کی شان میں گستاخی کی ہے اس کے خلاف فی الفور پرچہ درج کیا جائے، ٹھیک ہے، اس کے خلاف فی الفور پرچہ، اور اگر 8 دن میں پرچہ درج نہیں ہوتا تو پھر اس کا ایکشن سپاہی صحابہ خود لے، آپ لوگ، اور اس ہیڈ ماسٹر کی پٹائی ہونی چاہیے، اسے جوارے سے پاپوش کھلائے، جان سے نہیں مارے، جان سے، اور میں قاری شبین سے کہتا ہوں کہ ایسی شکایت آئندہ میرے سامنے نہ لایا کریں، جو صحابہ کی گستاخی کرتا ہے اس کی موقع پر پٹائی ہو جانی چاہیے، بات آگے نہیں بڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا بھائی، جو صحابہ کی گستاخی کرے ایک لمحے کی مہلت نہیں دینی، ایک لمحے کی، تمہاری جان رہتی ہے رہے نہ رہے، ابو بکر سے جان یہ سب میں نہیں ہے، بس اگر سپاہی صحابہ میں ہو، اگر صحیح نیت کے ساتھ، اگر منافقت ہے تو بات اور، اگر منافقت نہیں ہے تو جہاں نبی کے صحابہ کو کوئی بکواس کرے، کوئی گالی دے، اسی جگہ پر اسی وقت اس کا انتقام لینا، تم پر بس جان سے نہیں مار، جان سے نہیں، یہ خیال رہے میرے بھائیو، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، میں آپ سے عہد لینا چاہتا ہوں کہ جتنے گاؤں اتنے چکوک سے آپ آئے، آپ سپاہی صحابہ قائم کریں گے، بلند دونوں ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں، اور اپنے اپنے مکانوں پر پرچم لہرائیں گے، پرچم لہراؤ گے، جو پرچم لہرائیں گے دونوں ہاتھ کھڑا کر، سپاہی صحابہ، یہ ٹکٹ کٹوانی 50 روپے والے، اور 1 جون کو انٹرنیشنل حق نواز شہید کانفرنس اسلام آباد میں ہو رہی ہے، کس تاریخ کو، اس کے لیے اسلام آباد جائیں گے، میرے بھائیو میں آپ سے اتنی بات کہتا ہوں کہ تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو بس اپنے گھر کا خیال رکھ، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد والا سیدنا محمد، ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ وعافنا عذاب النار، اے اللہ ہماری قیامت فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، جو کچھ بیان کیا اللہ اس کو قبول فرما، اور کی شفاعت نصیب فرما، حضور کی محبت نصیب فرما، اے اللہ سپاہ صحابہ کو ترقی نصیب فرما، سپاہ صحابہ کو کامیابی نصیب فرما، مولانا غلام عباس نوری اور ان کے ساتھیوں کو ترقی دے، اس جلسے کا اہتمام کرنے والوں کو ترقی دے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بات أيها الدنيا بي نبی کو آخری نہ ماننے والے اور دوسرے زکات نہ دینے والے، جس طرح قادیانیوں نے قرآنی آیات کا انکار کیا، اسی طرح شیعوں نے بھی قرآنی آیات کا انکار کیا، جس طرح قادیانی کافر ہے اسی طرح شیعہ بھی کافر ہے۔ جرت سے کہتا ہوں چپکے نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں ڈر کے نہیں۔ شیعہ کل بھی کافر تھا، شیعہ آج بھی کافر ہے، شیعہ کل بھی گولی کا نشانہ تھا، شیعہ آج بھی گولی کا نشانہ ہے، شیعہ کل بھی دجال تھا، شیعہ آج بھی دجال ہے، شیعہ کل بھی شیطان تھا، شیعہ آج شیطان ہے۔ عزیز ساتھیو، شیعہ نے رب تک کو معاف نہیں کیا، وہ بھی کتب میں مسئلہ بدا میں تحریر کرتے ہیں کہ سنیو، رب کو مغالطہ ہوتا ہے، رب کو غلطی ہوتی ہے۔ توجہ کیجیے، رب کے بعد رسول کا نمبر ہے، رسول بھی ہو جو امام القونین ہو، رسول بھی ہو جو امام الانبیاء ہو، رسول بھی ہو جو رسول الثقلین ہو، رسول بھی ہو کہ جس کے لیے 1400 سال کی پوری امت تعریف مدح ثنا کرنے کے بعد یہ لکھنے پہ مجبور ہو گئی